منگل 27 جون کے سیربین کے ساتھ شفیع نقی جامعی کا سلام. پاڑا چنار میں خود کش حملوں اور ایف سی کی فائرنگ سے ہلاکتوں پر دھرنا اور احتجاج جاری ہے. فوج کے سربراہ کا دورہ بارش کے سبب مؤخر. مقامی حالات پر ایک خاتون نے کہا
آلموسٹ ہر گھر میں یا تو شہید ہے یا تو ہے انجرڈ ہے, ان کا کوئی ایسا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ لوگ خوشی منائیں.
تفصیل یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, عبداللہ فاروقی سے خبریں سنیے. پاکستان کی بری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے اپنا پاڑا چنار کا دورہ ملتوی کر دیا ہے. پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق ان کا ہیلی کاپٹر خراب موسم کے باعث پاڑا چنار روانہ نہیں ہو سکا, لیکن موسم صاف ہونے پر وہ فوری طور پر وہاں جائیں گے. بیان میں بتایا جا رہا ہے کہ آرمی چیف کو آج پاڑا چنار جانا تھا, جہاں انہوں ان کو دہشت گردی کے تازہ حملے کے متاثرین کے ساتھ وقت گزارنا تھا. پینامہ دستاویزات کے معاملے کی تحقیقات کرنے والی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم نے پاکستانی وزیر اعظم محمد نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز کو تحقیقات کے لیے طلب کر لیا ہے. نازش سفر.
مشترکہ تحقیقاتی ٹیم نے مریم نواز کو پہلی بار سمن بھیجا ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ وہ 5 جولائی کو 11 بجے پیش ہوں. مریم نواز کو اپنے ہمراہ دستاویزات اور ریکارڈ لانے کو کہا گیا ہے. اس سمن میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر مریم نواز مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کے سامنے پیش نہیں ہوتی تو انہیں قانون کے مطابق کارروائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. سپریم کورٹ نے پینما کیس کے فیصلے میں جے آئی ٹی کو وزیراعظم نواز شریف اور ان کے بیٹوں حسن اور حسین نواز سے تحقیقات کرنے کا حکم دیا تھا.
امریکہ نے علیحدگی پسند کشمیری رہنما محمد یوسف شاہ کو, جو سید صلاح الدین کے نام سے جانے جاتے ہیں, خصوصی طور پر نامزد کردہ عالمی دہشت گرد قرار دے دیا ہے. سباناز.
سید صلاح الدین انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں انڈین افواج سے برسر پیکار سب سے بڑی کشمیری علیحدگی پسند تنظیم حزب المجاہدین کے سربراہ ہیں. انڈیا نے انہیں عالمی دہشت گرد قرار دینے کا خیر مقدم کیا ہے, جبکہ پاکستان کے دفتر خارجہ نے اپنے رد عمل میں اس اقدام کو مکمل طور پر بلا جواز قرار دیا ہے. یہ پابندی ان غیر ملکی افراد پر عائد کی جاتی ہے جنہوں نے امریکی شہریوں یا ملک کی قومی سلامتی, خارجہ پالیسی یا معیشت کے خلاف دہشت گردانہ کاروائیاں کی ہوں یا ان سے ایسی کاروائیوں کا واضح خطرہ ہو. یہ اعلان وائٹ ہاؤس میں انڈین وزیر اعظم نریندر مودی اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان ملاقات سے چند گھنٹے قبل کیا گیا.
ادھر متحدہ جہاد کونسل نے اس پابندی کو اقوام متحدہ کے چارٹر کے ساتھ کھلا مذاق, زمینی حقائق کے منافی اور افسوسناک عمل قرار دیا ہے. امریکہ اور انڈیا کی جانب سے پاکستان پر ایک مرتبہ پھر زور دیا گیا ہے کہ وہ اس امر کو یقینی بنائیں کہ اس کی سرزمین دیگر ممالک میں دہشت گردی کی کارروائیوں کے لیے استعمال نہ ہو. طاہر عمران.
یہ بات وائٹ ہاؤس نے ایک بیان میں کہی ہے جو کہ واشنگٹن میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور انڈین وزیراعظم نریندر مودی کی ملاقات کے بعد جاری کیا گیا. مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ دونوں رہنماؤں نے دہشت گردی کے لیے اپنی سرزمین استعمال نہ ہونے دینے کے لیے پاکستان پر زور دینے کے علاوہ اتفاق کیا ہے کہ وہ پاکستان میں سرگرم جیش محمد اور لشکر طیبہ سمیت شدت پسند تنظیموں سے لاحق خطرات کے خلاف تعاون میں اضافہ کریں گے. اس مطالبے کے بعد آج صبح پاکستان کے دفتر خارجہ نے اپنے رد عمل میں کہا ہے کہ پاکستانی حکومت اور عوام نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے جان و مال کی وہ بڑی قربانیاں دی ہیں جن کی دنیا معترف ہے.
امریکہ نے خبردار کیا ہے کہ صدر بشار الاسد کی حکومت شام میں ویسے ہی کیمیائی حملے کرنے کی تیاری کر رہی ہے جیسے اپریل کے مہینے میں کیا گیا تھا, جس میں درجنوں افراد ہلاک ہو گئے تھے. جاری کیے جانے والے بیان میں وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ اگر صدر اسد اپنے شہریوں کے خلاف کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال کریں گے تو انہیں اس کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی. ادھر روس نے امریکہ کی اس دھمکی کی مذمت کی ہے, جس میں کہا گیا ہے کہ وہ شامی حکومت پر حملہ کرے گی اگر اس نے کیمیائی ہتھیار استعمال کیے. روس نے صدر اسد کے حمایتی ہونے کی حیثیت سے اس دھمکی کو ناقابل قبول قرار دیا ہے. یورپین کمیشن نے ٹیکنالوجی کمپنی گوگل کو اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرتے ہوئے سرچ نتائج میں اپنی ہی مصنوعات کی تشہیر کرنے پر 2.7 ارب ڈالر کا جرمانہ کیا ہے. ذیشان حیدر.
مارکیٹ میں گڑبڑ یا مسابقت کے قوانین کی خلاف ورزی کرنے پر کسی بھی کمپنی پر یورپین کمیشن کی جانب سے کیا جانے والا یہ اب تک کا سب سے بڑا جرمانہ ہے. جرمانے کے ساتھ ساتھ گوگل کو تنبیہ کی گئی ہے کہ اگلے 90 دن میں مارکیٹ میں مسابقت کی فضا قائم کرے ورنہ مزید جرمانے کے لیے تیار ہو جائے. امریکی ٹیکنالوجی کمپنی گوگل اس فیصلے کے خلاف اپیل کرنے کا حق استعمال کر سکتی ہے.
چین نے انڈیا پر الزام لگایا ہے کہ وہ چین کے علاقے میں حملے کروا رہا ہے جسے اسے بند کرنا چاہیے۔ بیجنگ میں چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ انڈین سرحدی محافظوں نے ریاست سکم سے تبت کی جانب ہمالیہ پاس عبور کر کے ایک سڑک کی تعمیر میں رکاوٹ ڈالی ہے۔ چین کا کہنا ہے کہ اس نے تبت والے راستے سے انڈین زائرین کی آمد و رفت معطل کر دی ہے۔ اس معاملے میں دہلی نے اب تک کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا ہے۔ اس سے قبل انڈیا نے الزام لگایا تھا کہ چینی اہلکاروں نے سکم میں انڈین فوج کے بنکروں کو تباہ کیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
اکتوبر تک آپ ہماری ریڈیو نشریات میڈیم ویو میں 1413 کلو ہرٹز پر اور شارٹ ویو میں 41 میٹر بینڈ پر 7485 کلو ہرٹز، 31 میٹر بینڈ پر 9445 کلو ہرٹز اور 25 میٹر بینڈ پر 9410 اور 11910 کلو ہرٹز پر سن سکیں گے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ اطلاع تھی کہ آج پاکستانی فوج کے سربراہ پاڑا چنار جائیں گے۔ پاڑا چنار میں گزشتہ جمعے کو ہونے والے خودکش بم حملوں میں 70 سے زیادہ لوگوں کی جانیں گئیں، متعدد زخمی ہوئے ہیں اور اب لوگ ایک بہت بڑی تعداد میں دھرنا دیے احتجاج کر رہے ہیں۔ اب سے ذرا دیر پہلے میں نے احتجاج کے منتظمین میں سے ایک مسٹر ثاقب بنگش سے بات کی، جاننا چاہا کہ پاکستانی فوج کے سربراہ وہاں آئے یا نہیں۔
آرمی چیف تو یہاں پہ نہیں آئے، وہ کہہ رہے ہیں کہ بارش کی وجہ سے موسم خراب تھا تو ریلی کے آ رہے تھے، نہیں آ سکے یہاں پہ۔
تو اور اس کے علاوہ حکومت کی طرف سے یا فوج کی طرف سے کوئی آیا؟
نہیں، حکومت اور خواص کی طرف سے بھی کوئی نہیں آیا، صرف مجلس وحدت مسلمین کے جو مرکزی سیکرٹری جنرل ہے علامہ راجہ ناصر صاحب وہ آئے ہیں۔
اچھا،
میں شرکت کی
تو پاکستانی حکومت یا پاکستانی فوج کی طرف سے اگر کوئی نہیں آیا پاڑا چنار کے مظاہرین سے تو کے پاس، تو ان سے کسی اور راستے سے کوئی کسی نے رابطہ کیا آپ لوگوں سے؟
سر اس کا والی چیز یہ ہے کہ چونکہ ہمارے ساتھ تو راستہ اسی احتجاج کا ہے تو احتجاج جاری رہے گا اور ان مسائل کی حل تک، تو انشاءاللہ یہ آ جائیں گے، جب تک ہم احتجاج پہ بیٹھے رہیں گے یہ آ جائیں گے۔
اچھا، تو اب تک کسی قسم کا کوئی خیر سگالی کا پیغام یا ایف سی پارا چنار میں تعینات نیم فوجی دستوں کی جانب سے مقامی لوگوں کے ساتھ کوئی نرمی دکھائی جا رہی ہے؟
نہیں سر، اس یعنی کوئی رابطہ نہیں ہو رہا، جو مقامی انتظامیہ ہے یا جو یہاں پہ فورسز ہیں ایف سی والے ہیں ان کی طرف سے کوئی وہ نہیں آ رہا ہے، رابطہ نہیں ہوا۔
تو اب آپ کیا کیجیے گا آپ لوگ؟
ہم بس احتجاج جاری رکھیں گے، یہی راستے ہمارے ساتھ کافی بڑی تعداد میں یہاں پہ لوگ جمع ہیں، روزانہ کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے یہاں پہ، اس میں کمی نہیں آ رہی ہے، الحمد للہ اس میں تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔
پاڑا چنار سے یہ تھے دھرنا اور احتجاج کے منتظمین میں سے ایک مسٹر ثاقب بنگش۔ پاڑا چنار کی زندگی کیسے متاثر ہوئی ہے اور وہاں لوگوں پر کیا بیت رہی ہے، میں نے اس سلسلے میں پاڑا چنار کی ڈاکٹر نبیلہ علی سے بات کی، جاننا چاہا کہ حالیہ دھماکوں سے زندگی کس حد تک متاثر ہوئی یا مفلوج ہوئی۔
میں اگر اس کو بہت کلوزلی دیکھوں تو یہ ہے کہ یہاں پہ چونکہ عید سے دو دن پہلے یہ انسیڈنٹ ہوا ہے اور سب لوگ ظاہر ہے کہ رمضان کے بعد عید کی تیاری میں لگے ہوئے تھے، تو وہ جو ایک بہت بڑا ایونٹ ہوتا ہے ہمارے یہاں وہ بالکل کولیپس کر گیا ہے۔ یہاں پہ کوئی ایز سچ کوئی چیز نہیں ہے، بجائے یہ کہ لوگ خوشی منائیں، ایوری بڈی از لائک مورننگ، ہر کوئی جو ہے ہر آلموسٹ ہر گھر میں جو ہے ایک یا تو شہید ہے یا تو جو ہے انجرڈ ہے ان کا کوئی ریلیٹیو، تو ایسا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ لوگ یا تو خوشی منائیں یا اس طرح کی کوئی لائف کا کوئی ایونٹ جو ہے کوئی دوسرا وہ اس کو دیکھ سکے، اور ہر کوئی جو ہے وہ اپنے اپنے ظاہر ہے کہ دکھ میں ہے اور لائک ان شاک۔ وہاں پہ اس انسیڈنٹ کے بعد فوراً بعد جو ہے جتنے بھی کمیونیکیشن کے ویز ہیں سب جو ہے وہ بلاک ہو گئے تھے، کسی کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ نہیں ہو پا رہا تھا، کوئی کسی کو ایون کال نہیں کر پا رہا ہے کہ آپ کس حال میں ہیں اور کون کس سچویشن میں ہے، تو یہ ایک آن دا ٹاپ ایک اور جو چیز آ جاتی ہے وہ یہ ہے۔
تو کیا اب رابطے کے یہ ذرائع بحال ہو گئے؟
جی بالکل، کل آفٹرنون کے بعد جو ہے وہ تھوڑا سا وہ ہے، تھوڑی سی انٹرپشن کے ساتھ ہے، بٹ اینی وے لوگ جو ہے آپس میں بات کرنے لگے ہیں.
اچھا ڈاکٹر نبیلہ علی، اس سے پہلے بھی دھماکے ہوئے ہیں، پارا چنار کا 5 سال تک محاصرہ رہا، تو کیا اتنے عرصے میں لوگ وہاں سے کوچ کر گئے، کوچ کر رہے ہیں، کیا صورتحال ہے؟
جی میں اگر آپ کو کلیئرلی بتاؤں کہ آپ یقیناً جانتے ہیں کہ وہاں پہ جو اپنی ہماری کمیونٹی ہے وہ ہے شیعہ کمیونٹی، ٹھیک ہے؟ تو شیعہ کمیونٹی کبھی بھی وہاں سے نہیں جائے گی انشاءاللہ، بیکاز یہ ہماری جگہ ہے، یہ ہمارا وطن ہے، ہم اسی میں جی رہے ہیں، اسی میں مریں گے، اور یہاں سے ہم لوگ تو کبھی بھی موو نہیں کریں گے. ہمارے ہی لوگوں نے، ہمارے ہی جوانوں نے یہاں پہ اپنی زندگیاں قربان کی ہیں اور اس کی حفاظت کی ہے. 2005 میں، 2007 میں جب یہ ساری پرابلمس تھے، آپ کو پتا ہے کہ ہر طرح سے آئسولیٹ کر دیا گیا تھا ہمارے ایریا کو، پارا چنار کو. اس ٹائم بھی کوئی ہمارے اپنے جو لوگ ہیں وہاں سے بالکل بھی وہاں سے گئے نہیں ہیں، ہم وہیں پہ ہیں اور انشاءاللہ یہیں کریں گے.
پارا چنار سے یہ تھیں ڈاکٹر نبیلہ علی. پارا چنار سانحے کا اور بھالپور حادثے کا شکار ہوا، دونوں میں جانیں گئی ہیں. واقعات اور صورتحال کے تجزیے کے لیے میں نے پختون ثقافت کے محقق، دانشور اور مصنف ڈاکٹر خادم حسین سے بات کی. میں نے ان سے پوچھا کہ حکومت پاکستان نے بھاولپور میں پیٹرول سے جل کر ہلاک ہونے والوں کے ورثاء کے لیے 20-20 لاکھ روپے کا اعلان کیا ہے، پارا چنار کے لیے کیا کیا گیا ہے؟
مرکز ہے پنجاب، اگرچہ بہاولپور سرائیکی بیلٹ میں ہے، لیکن پھر بھی بہرحال ووٹوں کے حوالے سے، وہ گنتی کے حوالے سے پنجاب ہی میں آتا ہے. جو باہر ہوتے ہیں، اختیار سے باہر لوگ، وہ جغرافیائی حوالے سے بھی ہوتے ہیں، قومی اور نسلی حوالے سے بھی کیے جاتے ہیں ان ریاستوں کے اندر جو فلاحی ریاستیں نہیں ہوتی. تو ایک تو پختون ہونے کے حوالے سے جو گنتی ہوتی ہے، اس گنتی میں شاید ان کا مرکز کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتا، اس لیے با اختیار حکمران طبقے ان کی طرف زیادہ توجہ اگر نہ بھی دیں تو ان کی اختیار پہ قبضہ یا تسلط جاری رکھنے کا عمل جاری رہتا ہے. دوسری بات، جغرافیائی بھی ایک اختیار سے باہر کرنے کا ہوتا ہے. جیسے آپ دیکھ لیں کہ فاٹا، تو فاٹا ایک تو پختون ہونے کے حوالے سے، لیکن دوسرا فاٹا ہونے کے حوالے سے بھی اختیار سے باہر رکھنے کا اور ان کو زیادہ توجہ نہ دینے کا، یا ان کو فیصلہ سازی میں شریک نہ کرنے کا، یا ان کو اتنی اہمیت نہ دینے کا ایک جواز ان کے لیے ہوتا ہے، اور ان کو تصویراتی گہرائی ہی کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. جو کناروں کی آباد قومیں ہوتی ہیں، نسلیں ہوتی ہیں، جغرافیائی اکائیاں ہوتی ہیں.
تو یہاں مجھے آپ سے پوچھنا ہے، یہ جو اتنا کھلا امتیازی سلوک نظر آ رہا ہے، اس پر پختونوں میں کیا رد عمل ہے سر؟
دیکھیں، رد عمل تو بڑا شدید ہے، اور دونوں حوالوں سے بہت شدید ہے. ایک تو قومی حوالے سے، پختون قوم کے حوالے سے بہت شدید رد عمل سامنے آ رہا ہے، اور یہ واضح طور پہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ شاید پنجاب ہی پاکستان ہے اور پاکستان ہی پنجاب ہے. جو دوسرے کناروں پہ آباد قومیں، نسلیں، یا فرقے، یا جغرافیائی اکائیاں ہیں، وہ بہرحال اختیار سے باہر ہی رکھی جاتی ہیں. لیکن ایک اور طرف بھی آپ نظر دوڑائیں، ایک اور زاویے کو بھی دیکھنے کی کوشش کریں کہ جو جغرافیائی اکائیاں ہوتی ہیں، یا نسلی اکائیاں ہوتی ہیں، یا قومی اکائیاں ہوتی ہیں، ان جیسی ریاستوں کے اندر جس میں لوگوں کو اختیار میں شریک نہیں کیا جاتا یا کم کیا جاتا ہے، وہ علاقے یا وہ قومیں یا وہ جغرافیے عموماً تصویراتی گہرائی کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، اور ان تصویراتی گہرائیوں کی جو پالیسیاں ہوتی ہیں وہ بالعموم منتخب نمائندوں یا منتخب حکومت کے ہاتھ میں نہیں ہوتی. جیسے پاکستان ایک مثال کے طور پہ آپ لے سکتے ہیں. تو اگر ان کو اہمیت دی جاتی ہے، اس دھماکے کو اہمیت دی جاتی ہے، اس میں مرنے والوں کو اہمیت دی جاتی ہے، یا اس پہ حکمران طبقے کی طرف سے ایک رد عمل سامنے آنے کی یا ہمدردی جتانے کی کوشش کی جاتی ہے، تو پھر حکمران طبقے کو یہ بھی بہرحال جواب دینا ہوگا کہ یہ کیوں ہوا اور کیسے ہوا.
ٹھیک ہے،
اب یہ کیوں اور کیسے کا سوال جب آئے گا تو وہاں پہ شاید ان کی پالیسی کا جو اختیار ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے.
صحیح ہے. یہاں مجھے ایک چیز سمجھائیے ڈاکٹر خادم حسین صاحب، اصل معاملہ کیا پنجابی پختون میں امتیاز کا ہے، یا حکومت پارا چنار کے دھماکے کو ایک فرقہ واریت کا معاملہ سمجھ کر اس میں فریق بننے سے گریز کر رہی ہے؟
میرا خیال ہے کہ دونوں ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے متضاد نہیں ہیں. جیسے میں نے عرض کیا, جو کنارے پہ آباد قومیں ہوتی ہیں یا جغرافیائی اکائیاں ہوتی ہیں, ان کو عموماً مرکز کے لیے, مرکزی اختیار کے لیے, مرکز کے لیے اقتصادی فلاح کے لیے یا اقتصادی ترقی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تزویراتی حوالے سے. اب اس میں ایک تو جنگ کا اقتصاد ایک بہت عرصے سے قائم کیا گیا ہے, دوسرا وہ جنگ کی اقتصاد میں نہ صرف یہ کہ پنجاب کی مرکزیت کو یا اس میں ایک طرح سے ان کے ترقی کے عمل کو آگے بڑھانے کے لیے منتخب لوگوں کی اہمیت, منتخب لوگوں کی نظروں میں ان کی اہمیت زیادہ بڑھ جاتی ہے, لیکن ایک اور طرح سے بھی اس کو لے لیں کہ منتخب اور غیر منتخب, پنجاب ہی کے اندر منتخب اور غیر منتخب اداروں میں یا منتخب پارلیمان یا حکومت اور غیر منتخب اداروں کے درمیان جو طاقت کا توازن ہے یا عدم توازن ہے, اس عدم توازن کو برقرار رکھنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے, اور اس وجہ سے بھی ہمدردی جتانے کی کوشش نہیں کی جاتی. کیونکہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا, پھر یہ سوال اٹھایا جائے گا اور اس سوال کا جواب دینا ہوگا کہ یہ پہلے مجاہدین کی کہانی تھی, پھر طالبانائزیشن کی کہانی, اب داعش کی کہانی, پھر یہ کہ آپ نے اتنی ساری وہاں پہ سیکیورٹی چیک پوسٹ وغیرہ بھی قائم کیے ہیں اور آپ نے کلیئر کرنے کا دعویٰ بھی کیا ہے, آپ نے ضرب عضب کیا ہے, آپ نے رد الفساد بھی کیا ہے, آپ نے نیپ یا نیشنل ایکشن پلان بھی آپ کہتے ہیں کہ نافذ کیا ہے, تو پھر یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس میں فریق ہونے کا ایک پہلو نکل آتا ہے, اور اس پہلو سے بچنے کے لیے جو عدم توازن ہے, اس عدم توازن کو مزید عدم توازن کی طرف لے جانے سے بچانے کے لیے بھی ہوتا ہے.
پاڑا چنار سانحے کا تجزیہ کر رہے تھے پختون ثقافت کے محقق, دانشور اور مصنف مسٹر خادم حسین. پاڑا چنار اور بھالپور کے واقعات کے تناظر میں ایک سوال نہیں, متعدد سوال ذہن میں آتے ہیں. عوامی اور عسکری قیادت ہم آہنگ ہیں یا نہیں؟ معاملات کا فیصلہ کون کرتا ہے؟ اور جو کرتا ہے وہی ان پر عمل درآمد بھی کروا رہا ہے, یہ کام کہیں اور سے ہو رہا ہے؟ اس سلسلے میں میں نے صحافی مصنفہ ڈاکٹر عائشہ صدیقہ سے بات کی. جاننا چاہا کہ پاڑا کے دھماکے اور ہلاکتیں, بھالپور کی آگ اور ہلاکتیں, دونوں جگہوں پر فوج زیادہ فعال نظر آتی ہے جبکہ عوامی قیادت بظاہر فوٹو اتروانے کی حد تک نظر آتی ہے. ایسے میں سیاسی پیغام کیا جاتا ہے؟ کیا ملک کی روح رواں محافظ فوج ہی ہے؟
دیکھیے, بات یہ ہے کہ ایک تو فوج کبھی پیچھے ہٹتی نہیں ہے, دوسرا یہ ہے کہ اس وقت سب چیزیں اتنی جسے کہتے ہیں نا کہ دماغ پر گڑبڑا گئے ہیں شاید سیاستدانوں کے, لیکن یہ بالکل بھی جسے کہتے ہیں نا کہ قابل معافی چیز نہیں ہے پارا چرار کے لوگ. اور یہ ہے کہ یہ پہلا کوئی واقعہ ان کے ساتھ نہیں ہے, بلکہ جنوری سے اس سال میں کوئی 8 حملے وہاں ہو چکے ہیں, اور اس میں ان کو بھول جانا یہ جو ہے, اور اس کو ان کی ساری اس سیاست کی نظر کر دینا ان کی اس تکلیف کو کہ بھائی یہ تو کسی اور پارٹی کے اس میں آتے ہیں, تو میرے خیال میں یہ بہت شدید زیادتی نہیں بلکہ ظلم بھی ہے, نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے, مسئلہ یہ ہے کہ اس کو اور ان کے جنازوں پہ, ان کی لاشوں پہ الیکٹرل پالیٹکس کھیلنا جو ہے, الیکشن کی پالیٹکس, بہت ہی سنگین ایک جرم ہے میں تو کہتی ہوں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو سیاست ہے اب وہ ایسی ہی بیمار ہو گئی ہے اور بیمار رہے گی, تب سے بیماری کی حالت جو ہے وہ چلی آتی ہے. جتنا بھی کہیں کسی کا دفاع یہاں ہو نہیں سکتا, کیونکہ جو لوگ مر جاتے ہیں ان کو آپ کیسے سمجھائیں گے کہ ان کی جو آہو بقا میں اور ان کے رونے میں ان کا غم جو ہے وہ کوئی کم کیوں نہیں کر رہا.
تو دہشت گردی سے پارا چنار کے لوگ بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں, خود آپ نے ہی بتایا کتنے حملے ہوئے ہیں. ان کی شکایت مقامی نیم فوجی دستوں سے ہے اس بار, مگر وہ مطالبہ یہ کرتے ہیں کہ فوج کے سربراہ آئیں. ایسا متضاد رویہ کیوں ہے متاثرین کا؟
دیکھیے, وہ اس لیے کہ میرے خیال میں شاید جو لوگ ہیں وہاں جو رہنے والے ہیں ان کو وہ شاید ایک اندازہ ہے کہ ان کو جبکہ ایسے حالات میں جبکہ 8 حملے ہو چکے ہوں پارا چنار میں لوگوں پہ, تو ان کو پتا ہے, جو لوکل بیٹھا ہوتا ہے نا اس کو پتا ہوتا ہے کہ طاقت کدھر ہے, کس کے ہاتھ میں ہے. اور جب تک فوجی کمانڈر جو ہیں وہ خود نہیں آئیں گے اور یہ نہیں بتائیں گے کہ بھائی ہم تمہارے ساتھ ہیں, تو یہ معاملہ جو ہے وہ نہیں ہوگا. ابھی لندن میں کل پرسوں کی بات ہے کہ عید کے ایک فنکشن پہ ایک ایسے صاحب سے ملاقات ہوئی جو کہ بالکل ہر وقت فوج کا سودا بیچتے رہتے ہیں. تو جب پارا چنار کی بات ہوئی تو ان کا کچھ ایسا رویہ تھا کہ یہ تو اصل میں ایک ریئیکشن ہوتا ہے, کیونکہ ایران جو ہے وہاں انہوں نے لوگوں کو شیعہ کرنا شروع کر دیا, اس لیے اس کے ریئیکشن میں یہ ہوا ہے. اب سوال اٹھتا ہے ان کی بات سن سوچ کے کہ بھائی کیا یہ سوچ نیم فوجی دستوں لوگوں میں یہی ہے؟ اگر یہی ہے تو پھر وہ جو عوام ہے پارا چنار میں وہ شاید سوال کرنا چاہتی ہے اور مدد مانگنا چاہتی ہے کہ بھائی اس مسئلے کو ختم کریں. ہم پاکستان کے دوست ہیں, ہم پاکستان کے دشمن نہیں ہیں. پارا چنار کے لوگ ہمیشہ پاکستان کی انہوں نے سپورٹ کی ہے اور پاکستان کے لیے کھڑے ہوئے ہیں, تو ان کو اس موقع پہ ایک دشمن سمجھنا کیوں؟ اور اس کا جواب وہی دوست دے سکتا ہے جس کے پاس اصل میں طاقت ہے, اور ہمارے ہاں اس کا مطلب ہے بندوق کی طاقت.
تو کیا عائشہ صدیقہ یہ کہنا درست ہوگا کہ دہشت گردی کے ہر واقعے کے بعد فوج کا سیاسی کردار بڑھ جاتا ہے؟
دیکھیے, وہ جو ان کی عمل درآمد ہے ایڈمنسٹریشن میں وہ تو سیاسی جو ہے وہ تو پہلے سے ہوتا ہے, یہ نہیں کہ وہ کبھی ختم تو ہوا نہیں. بڑھنے کی بات تو جیسے کہتے ہیں نا بہت دور رہی, صرف یہ ہے کہ ظاہر ہے ویزیبلٹی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے, کیونکہ ساری جو چیزیں ہیں, مطلب یہ کہ جو علاج ہے اس سارے دکھ کا جب ان کے پاس ہوتا ہے تو ظاہر ہے ان کے پاس کی توجہ جو ہے ان کا عمل درآمد بڑھ جاتا ہے. اور ایسے علاقوں میں جہاں کے حکومتیں ہر قسم کی جو ہیں وہ بالکل ہی زائل سی ہو گئی ہیں, تو اس میں ظاہر ہے ان کا ایک رول جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے, بڑھنا نہیں چاہیے. اور اس میں بالکل سیاسی جو لوگ ہیں ان کا بھی اتنا ہی قصور ہے جتنا کہ فوج کا.
تو کیا کہیں گی, یہ عوامی اور عسکری قیادت کے یہ جو سینگ پھنسے ہوئے ہیں یا بالکل پھنسے ہوئے ہی نہیں ہیں, محض ایک کی قیادت چل رہی ہے اور دوسرا اس پر عمل درآمد کروا رہا ہے؟
خیال میں سینگوں کی اصطلاح جو ہے جی بالکل صحیح نہیں ہے. لڑائی تو کبھی شروع بھی نہیں ہوئی, بلکہ ہوتی ہے. دیکھیں ہوتا ہمارے یہاں یوں ہے کہ ایک طرح سے لڑائی شروع ہوتی ہے, اس کے بعد اتنا دباؤ آتا ہے کہ لڑائی جو ہے اس سے سب پیچھے ہو جاتے ہیں, اندر سیاسی جماعتوں میں ڈویژن ہو جاتا ہے, اتنی کمزوری آ جاتی ہے کہ پھر وہ جو حکومت چلا رہا ہوتا ہے جسے ہم وزیر اعظم کہتے ہیں وہ اکیلا رہ جاتا ہے, اس کی اپنی پارٹی میں بہت جو ہے ڈویژن آ جاتی ہے. ایسے میں پھر سین تو بالکل پھنسے نہیں ہوتے نا, پھر تو یہ ہے کہ ذرا سا آپ نے ایک آدمی نے ذرا قدم اٹھایا, پھر دباؤ آیا, پھر اس نے معافی مانگی, پھر کوئی اس نے اور کیا, تو یہ تو سین بالکل الجھے ہوئے نہیں ہے. یہ تو ہماری ایک طریقے سے جو طاقتور ہے وہی چلا رہا ہے, اور ہم اس دھوکے میں ہیں کہ شاید ہمارے ہاں سیاسی حکومت چل رہی ہے.
مصنفہ, صحافی اور تجزیہ کار یہ تھیں ڈاکٹر عائشہ صدیقہ. چین نے بھارت پہ الزام عائد کیا ہے کہ اس کے سرحدی محافظوں نے تبت اور سکم کے درمیانی علاقے میں در اندازی کی ہے. خبر رساں ادارہ رائٹر کے مطابق چین نے انڈیا کو خبردار کیا ہے کہ اس سے امن کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے. بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ, عارف شمیم کی زبانی.
چین نے کہا ہے کہ انڈیا کے سرحدی محافظوں نے چینی علاقے میں معمول کی زندگی کو متاثر کیا ہے. اس نے انڈیا سے کہا ہے کہ وہ فوراً ان کے علاقے سے نکل جائے. انڈیا بھی حالیہ دنوں میں چین پر الزام عائد کر چکا ہے کہ چینی فوجیوں نے اس کے علاقے میں در اندازی کی ہے. چین اور انڈیا کا سرحدی علاقہ نتھو درا ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے ہندو اور بدھ مت یاتری تبت میں یاترا کے لیے جاتے ہیں. انڈیا اور چین کے مابین 1967 میں اسی علاقے میں جھڑپیں ہو چکی ہیں, اور اس کے علاوہ بھی وقتاً فوقتاً کشیدگی پیدا ہوتی رہی ہے. یہ حالیہ برسوں میں دونوں ملکوں کے مابین سرحد پر کشیدگی کا سنگین ترین واقعہ ہے. خبر ساز ادارے رائٹرز نے چینی حکام کے حوالے سے لکھا ہے کہ بھارتی دھر اندازی سے امن کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ چین نے انڈیا پر مزید الزام عائد کیا ہے کہ وہ چین کے علاقے میں ایک سڑک کی تعمیر میں بھی رکاوٹیں ڈال رہا ہے۔ انڈیا نے چینی الزام پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ انڈیا کے ذرائع ابلاغ میں ایسی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ حالیہ ہفتوں میں چینی اور بھارتی سرحدی محافظوں کے مابین کشیدگی بڑھی ہے۔ انڈین میڈیا کے مطابق چینی فوجیوں نے سکم کے علاقے میں گھس کر انڈین آرمی کے عارضی مورچوں کو تباہ کیا ہے۔ چین پہلے ہی سرحد پار سے تبت میں یاتریوں کی آمد پر پابندی عائد کر چکا ہے۔
چین کا بھارت پر الزام، بھارت کی طرف سے کوئی رد عمل نہیں۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ آپ نے عارف شمیم سے سنی، اور حالات حاضرہ کا پروگرام سیر بین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
ہمارے نامہ نگار قریا قریا گاؤں گاؤں،
رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ۔
شمائلہ جعفری، بی بی سی نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی پشاور۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی اسلام آباد۔
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے۔
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی اسلام آباد۔
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی سری نگر۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنو۔
اور اب کھیلوں کا احوال۔
خواتین کے آئی سی سی ورلڈ کپ میں لیسٹر میں ہونے والے ون ڈے میں انگلینڈ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے پاکستان کو 378 رنز کا ٹارگٹ دیا اور اس کی 7 کھلاڑی آؤٹ ہوئیں۔ پہلی اننگز میں انگلینڈ کی ہیدر نائٹ اور نیٹلی اسکائیورڈ نے سینچریز سکور کی۔ پاکستان کی اوپنر ناہیدہ خان اچکزئی کسی بھی ورلڈ کپ ٹورنامنٹ میں سب سے زیادہ انفرادی سکور بنانے والی پہلی پاکستانی خاتون کھلاڑی بن گئی ہیں۔ یہ اعزاز انہیں انگلینڈ اور ویلز میں جاری خواتین کے عالمی کپ کے دوران جنوبی افریقہ کے خلاف پاکستانی ٹیم کے پہلے میچ کے دوران حاصل ہوا۔ اوپنر ناہیدہ خان نے 9 چوکوں اور 1 چھکے کی مدد سے 101 گیندوں پر 79 رنز بنائے۔ اس سے پہلے ان کا سب سے زیادہ سکور آئرلینڈ کے خلاف 72 تھا۔
پاکستان ٹیم نے ہر نمبر پر بیٹنگ کی ہے۔ جب شروع میں آئی تھی وہی بات کہ میں مڈل آرڈر 8ویں 9ویں 7ویں نمبر پہ، ان نمبروں پہ بھی بیٹنگ کی ہے، لیکن میری ہمیشہ سے خواہش ہوتی تھی کہ میں اوپن کھیلوں، اوپر سے کھیلوں۔ سو ظاہر ہے پھر خود کو منوایا، محنت کی اس کے لیے بہت زیادہ۔
ہاکی ورلڈ لیگ کے پہلے سیمی فائنلز میں نیدرلینڈ، ارجنٹینا، ملیشیا، انگلینڈ اور کینیڈا نے ٹاپ 5 پوزیشنز حاصل کی ہیں، جبکہ جوہانسبرگ میں ہونے والے دوسرے سیمی فائنل 9 سے 23 جولائی تک ہوں گے اور ان میں بھی 5 ٹیمز کوالیفائی کریں گی، جبکہ فائنل کے لیے 1 سے 10 دسمبر کی تاریخ انڈیا میں مقرر ہے۔ ومبلڈن کپ کے کوالیفائنگ میچز کے پہلے راؤنڈ میں برطانیہ کے مارکس ولس نے سلوویکیا کے اندریج مارٹن کو 7-5 اور 7-5 سے شکست دے دی۔ مارکس ولس کا اگلا مقابلہ لیام بروڈی سے ہوگا، جبکہ جوہانا کونٹا سورانا کرسٹی کے مد مقابل ہوں گے۔ ساؤتھ افریقہ کے بیٹسمین اے بی ڈیویلرز اس سال اگست تک ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ ڈیویلرز نے ساؤتھ افریقہ کے کرکٹ بورڈ کو گزشتہ سال اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیا تھا، لیکن بورڈ نے انہیں اپنے فیصلے پر نظر ثانی کے لیے 1 سال کا وقت دیا تھا۔
کھیلوں کا احوال نازش ظفر کی زبانی۔ خاص خاص خبروں کا خلاصہ آیا چاہتا ہے، لیکن ایک اہم موضوع اور بھی آنے والا ہے، خبروں کے بعد ہی آئے گا۔ امریکہ نے کشمیری عسکریت پسند رہنما محمد یوسف شاہ عرف سید صلاح الدین کو دہشت گرد قرار دیا ہے۔ اس کی تفصیل ذرا دیر بعد۔ سیربین کا نصف آیا، اس موقع پر خاص خاص خبروں کا خلاصہ آتا ہے۔ آج خبروں کی ذمہ داری عبداللہ فاروقی کی ہے۔
پاکستان کی بری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے اپنا پاڑا چنار کا دورہ موسم کی خرابی کی وجہ سے ملتوی کر دیا ہے۔ ان کو وہاں دہشت گردی کے تازہ حملے کے متاثرین کے ساتھ وقت گزارنے جانا تھا۔ پاناما دستاویزات کے معاملے کی تحقیقات کرنے والی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم نے پاکستانی وزیراعظم محمد نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز کو تحقیقات کے لیے 5 جولائی کو طلب کر لیا ہے۔ امریکہ اور انڈیا کی جانب سے پاکستان پر ایک مرتبہ پھر زور دیا گیا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ اس کی سرزمین دیگر ممالک میں دہشت گردی کی کارروائی کے لیے استعمال نہ ہو۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ اگر صدر اسد نے اپنے شہریوں کے خلاف کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال کیا تو انہیں اس کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ اور یورپین کمیشن نے ٹیکنالوجی کمپنی گوگل کو اختیارات کا غلط استعمال کرنے پر $2.7 کروڑ کا جرمانہ کیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سہربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ امریکہ نے کشمیری عسکریت پسند رہنما محمد یوسف شاہ عرف سید صلاح الدین کو اسپیشلی ڈیزیگنیٹڈ گلوبل ٹیررسٹ یعنی مخصوص طور پر عالمی دہشت گرد قرار دے کر ان پر پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ بھارت نے اس اعلان کا خیر مقدم کیا ہے۔ سری نگر سے ریاض مسرور۔
8 جولائی کو شہید برہان مظفر وانی اور دیگر شہداء کو زبردست خراج عقیدت ادا کرنے۔
یہ پہلا موقع ہے کہ 8 جولائی کو مسلح کمانڈر برہان وانی کی برسی کے حوالے سے سید صلاح الدین نے کسی سیاسی پروگرام کا اعلان کیا ہو، لیکن اس اعلان کے 24 گھنٹے بعد امریکی دفتر خارجہ نے صلاح الدین کو خصوصی طور نامزد عالمی دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کرنے کا اعلان کر دیا۔ 1990 میں ایل او سی عبور کر کے پاکستان میں مسلح گروپ حزب المجاہدین کا سربراہ بننے سے پہلے صلاح الدین جماعت اسلامی کے لیڈر اور معروف خطیب تھے۔ ان کی تنظیم حزب المجاہدین اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کا حل چاہتی ہے اور اس حل کے لیے امریکہ اور مغربی ممالک کی مداخلت کا مطالبہ کرتی رہی ہے۔ مبصرین کہتے ہیں کہ امریکی اعلان کے بعد ان کی تنظیم کے اندر پہلے سے جاری ایک نظریاتی کشمکش اب نمایاں ہو سکتی ہے۔ تجزیہ نگار گوہر گیلانی کے تاثرات۔
ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ مقامی کمانڈرز حزب المجاہدین کے ایجنڈے سے ناراض ہیں اور وہ خلافت کی باتیں کر رہے ہیں، ان کی وجہ سے بھی شاید یہ لنک ہوگا اب گلوبل جہاد کے لیے۔
گوہر کا مزید کہنا ہے کہ امریکہ اور بھارت کے درمیان تیزی سے مضبوط ہو رہے دفاعی تعلقات کی وجہ سے خطے میں ایک نئی سرد جنگ کا آغاز ہو چکا ہے اور اس جنگ کا خمیازہ کشمیریوں کو ہی بھگتنا ہوگا۔
میں اس کو دیکھتا ہوں کہ جتنی نزدیکیاں بڑھ رہی ہیں پاکستان چین ایران رشیا کی، اسی حساب سے بھارت اور امریکہ کی نزدیکیاں بھی بڑھ رہی ہیں، تو میں اس کو اس حوالے سے سمبولک جیسچر کے طور پہ بھی دیکھتا ہوں کہ مودی جی کو امریکہ نے اپنے معاشی مفادات کے لیے یہ فیصلہ لیا ہے جبکہ H1B1 ویزا کا جو بڑا مسئلہ تھا وہ حل نہیں ہوا ہے۔ اور دوسری طرف اگر آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ کس طرح سے اگر امریکہ کی ٹرمینالوجی کو ہی ہمیں ایکسیپٹ کرنا ہے تو پھر امریکہ بھارت کو کشمیر کو بھارت کا حصہ نہیں مانتا، ایک متنازعہ ٹیریٹری کہتا ہے، ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کہتا ہے، انڈین ایڈمنسٹرڈ کشمیر کہتا ہے۔ تو ہمیں دونوں کو دیکھنا ہوگا اور مجھے لگتا ہے کہ یہ بڑی جنگ ہے اور اس میں شاید کشمیر کو ابھی ایک فٹ بال کی طرح استعمال کیا گیا ہے۔
حزب المجاہدین کے سابق کمانڈر ظفر اکبر بھٹ جولائی 2000 میں حزب المجاہدین اور حکومت ہند کے درمیان ہوئے مذاکرات میں شامل تھے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ حزب المجاہدین کو نہ صرف حکومت ہند نے کشمیریوں کی نمائندہ جماعت تسلیم کیا ہے بلکہ یہ مذاکرات بھی امریکی مداخلت سے ہی ہوئے تھے۔
یہ انفیئر ڈیسیجن ہے، یہ کشمیری قوم تو پھر ساری کشمیری قوم ٹیررسٹ ہے اگر صلاح الدین کو قرار دیتے ہیں، لیکن بھارت نے ہمیں ایکسپٹ کیا ہے ایز اے پارٹی آف دس ڈسپیوٹ ان 2000 وین وی ڈکلیئر سیز فائر اینڈ دے ایکسپٹ اس اینڈ سٹارٹ ڈائیلاگ ان یروگاسٹا ہاؤس۔
مبصرین کا کہنا ہے کہ صلاح الدین کو عالمی دہشت گرد قرار دینے کے امریکی اعلان سے کشمیر کی مسلح مزاحمت خود بخود ایک عالمی مسلح نیٹ ورک کے ساتھ منسلک ہو گئی ہے، اور اب تک مغرب بیزاری کی جو لہر صرف تحریک کے حاشیے پر تھی اب ایک کلیدی بیانیہ بن سکتی ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
اور اس موضوع پر پاکستان کا رد عمل کیا ہے، اس کی تفصیل سماعت فرمائیے امبر خیری سے۔
پیر کو امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ سید صلاح الدین کو ایگزیکٹو آرڈر 13224 کے سیکشن 1B کے تحت دہشت گرد قرار دیا گیا ہے۔ یہ پابندی ان غیر ملکی افراد پر عائد کی جاتی ہے جنہوں نے امریکی شہریوں یا ملک کی قومی سلامتی، خارجہ پالیسی یا معیشت کے خلاف دہشت گردانہ کارروائیاں کی ہوں یا ان سے ایسی کارروائیوں کا واضح خطرہ ہو۔ یہ اعلان وائٹ ہاؤس میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان ملاقات سے چند گھنٹے قبل کیا گیا۔ محکمہ خارجہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ سید صلاح الدین نے ستمبر 2016 میں کشمیر کے تنازع کے کسی پرامن حل کا راستہ روکنے اور وادی میں مزید خودکش بمباروں کو تربیت فراہم کرنے اور اسے انڈین فورسز کے قبرستان میں تبدیل کرنے کا اندیا دیا تھا۔ اس طرح سے خصوصی طور پر دہشت گرد قرار دیے جانے کا مطلب یہ بھی ہے کہ امریکی شہریوں پر اب سید صلاح الدین کے ساتھ مالیاتی لین دین پر پابندی ہوگی اور اس کے علاوہ ان کے امریکہ میں تمام اثاثے بھی منجمد کر دیے جائیں گے۔ امریکی محکمہ خارجہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ سید صلاح الدین کی سربراہی میں حزب المجاہدین نے کئی حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ بھارت کی حکومت سید صلاح الدین کو دہشت گردی کی کئی کارروائیوں کا ذمہ دار قرار دیتی ہے۔ بھارت کے مطابق سید صلاح الدین پاکستان میں رہ کر کشمیر میں مہم چلا رہے ہیں۔ بھارت نے مئی 2011 میں پاکستان کو جن 50 مطلوب افراد کی فہرست دی تھی اس میں سید صلاح الدین کا نام بھی شامل تھا۔ بھارت نے جہاں امریکہ کے اس اقدام کا خیر مقدم کیا ہے، وہیں پاکستان کے دفتر خارجہ نے اپنے رد عمل میں اس اقدام کو مکمل طور پر بلا جواز قرار دیا ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کی جانب سے منگل کو جاری ہونے والے بیان میں سید صلاح الدین کا نام تو نہیں لیا گیا، تاہم کہا گیا کہ ایسے افراد کو جو کہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں کشمیریوں کو حق خود ارادیت دینے کے حامی ہیں، دہشت گرد قرار دیا جانا ایک بلا جواز اقدام ہے۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ بھارت کے زیر انتظام جموں کشمیر میں 70 سال سے جاری تحریک جائز ہے، اور پاکستان حق خود ارادیت کو حقیقت میں بدلنے کے لیے کشمیری عوام کی جائز کوششوں کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھے گا۔
یہ تفصیل آپ کے لیے امبر خیری نے تیار کی تھی۔ امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا یہ بھی ہے کہ سید صلاح الدین نے ستمبر 2016 میں کشمیر کا تنازع کسی پرامن کے سلسلے میں کسی پرامن حل کو روکنے، وادی میں مزید خودکش بمباروں کو تربیت فراہم کرنے اور اسے انڈین فورسز کے قبرستان میں تبدیل کرنے کا عندیہ دیا تھا۔ میں نے اس تناظر میں امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون کے جز وقتی مشیر ڈاکٹر احسان احراری سے بات کی، پوچھا کہ کشمیر کے سلسلے میں امریکہ کا موقف کیا رہا ہے۔ اس سے پہلے تو اس کی طرف سے کشمیری عسکریت پسندوں کو دہشت گرد قرار نہیں دیا جاتا تھا۔
اب تو ایسا معلوم رہا کہ امریکہ نے کم از کم اس ٹاپک پہ اپنا ارادہ بدل دیا ہے۔ کشمیری جو ہے انہوں نے صلاح الدین کا جو نام لیا ٹیررسٹ، دیکھیے جو گراؤنڈ ورک انڈیا کر رہا ہے وہاں پہ لابنگ کا، اور جو بہت سے پرو انڈین ایکسپرٹس ساؤتھ ایشینس کام کر رہے ہیں سالوں سے، یہ ان کی جو ہے گراؤنڈ ورک کام آ رہا ہے انڈیا کے فیور میں۔ اور امریکہ کے کم از کم پبلک اسٹیٹمنٹس کشمیر کے اوپر بہت سخت آئیں گے۔ اور سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا آیا امریکہ اس کو فالو اپ کرے گا۔ دیکھیے امریکہ کا، میرے حساب سے امریکہ کا سب سے بڑا فوکس افغانستان کے اوپر ہے، چونکہ افغانستان میں امریکہ کے ٹروپس اور بڑھنے والے ہیں۔ امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان اپنی پالیسی افغانستان کے طرف تعلق سے بدلے، مگر پاکستان زمانے سے یہ پاکستان کا یہ کھیل رہا ہے، یہ اسٹریٹجی رہی ہے کہ امریکہ سے بولے ہاں ہم بالکل آپ کے ساتھ ہیں ہم، اور اپنی پالیسی کو کنٹینیو کریں۔ بش کے زمانے میں یہی وہی ہوا، اور چونکہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کا بہت ہی مضبوط جو ہے بہت ہی اسرٹیو پالیسی ٹیررزم کے تعلق سے بہت سخت رہی ہے، آئیسس اور افغانستان کے تعلق سے بہت ہی سخت رہی ہے، اور سعودی میں بھی انہوں نے جب ٹرمپ گئے تھے ٹیررزم پر فوکس کیا تھا، وہ فوکس برقرار ہے، بہت آسان ہے ٹرمپ کے لیے وہ۔
تو آپ کے خیال میں کشمیری عسکریت پسند رہنما سید صلاح الدین نے ایسے کون سے حربے یا تراکیب استعمال کیے ہیں کہ جن کی وجہ سے انہیں دہشت گرد قرار دیا گیا ہے، یا امریکہ کی کشمیری پالیسی میں ہی تبدیلی آ گئی ہے؟
میں سمجھتا ہوں امریکہ کی کشمیری پالیسی میں سبسٹینٹیولی تبدیلی اس وجہ سے نہیں آئے گی کہ امریکہ کی پالیسی کشمیر کے تعلق سے کچھ رہی ہی نہیں۔ آپ لوگ تو اس کو صلاح الدین کے تعلق سے اس کو بہت امپورٹنس دے رہے ہیں، مگر امریکہ کی پالیسی یہ رہی ہے کہ جو انڈیا پاکستان نیگوشیٹ کریں اور اس میں امریکہ حصہ نہیں لے گا، جو انڈیا کے لیے بہت ہی ایکسیپٹیبل چیز۔
لیکن اس سے پہلے تو امریکی بالکل ایڈمنسٹریشن کی طرف سے بیان آیا تھا کہ امریکہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشمیر کے موضوع پر سالسی اور اس کے لیے تیار ہے، ایکٹیو رول کے لیے تیار ہے۔ اس کا تو ہفتہ ہفتہ 8 دن بھی نہیں ہوئے سر۔
نہیں، وہ اوباما کے زمانے میں وہ کہا گیا تھا، مگر انڈیا نے فوراً گڑبڑ کیا، نہیں ہم کوئی انٹرفیئر نہیں چاہتے۔ دیکھیے اس سالوں سے پالیسی امریکہ کی میں سمجھتا ہوں پچھلے تقریباً 4-5 سال سے میرے حساب سے کم از کم بہت کلیئرلی یہ رہی ہے کہ وہ نیگوشیٹ کریں انڈیا اور پاکستان، اگر امریکہ کو انوائٹ کیا گیا تو امریکہ پارٹیسپیٹ کرے گا۔ یہ بہت ہی یہ ڈپلومیٹک لینگویج ہے کہنے کی کہ ہم انڈیا کی خواہش کے خلاف اس میں نہیں جائیں گے۔ دیکھیے دو تین چیزیں باتیں ہیں جو میں بہت ایمفسائز کروں۔ پہلی بات یہ کہ پاکستان کی ٹیررزم کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، کم از کم امریکہ کے حساب سے کوئی تبدیلی نہیں آئی، یہ پاکستان کے لیے اچھی چیز نہیں ہے۔ لیکن پینٹاگون جو ہے اس سالوں سے بہت ہی کریٹیکل ہے پاکستان کا، اور ابھی دیکھیے جو سیکرٹری آف ڈیفنس تھے اوباما کے درمیان کارٹر نے $33 ملین دینے کے پاکستان کو ان کا کوئلیشن سپورٹ فورس دینے سے انکار کر دیا، اور میں نہیں سمجھتا کہ زیادہ فرق آیا ہے کشمیر کے تعلق سے، مگر جو پاکستان کے پاس جو تھوڑا سا مانیوورابلٹی کی چانسز ہیں وہ یہ ہے کہ افغانستان کے تعلق سے اگر پاکستان کی پالیسی بدلی تو شاید پاکستان کے لیے کوئی موافق حالات بنے. ویسے بھی افغانستان پاکستان کے خلاف ہے، انڈیا پاکستان کے خلاف ہے، اور اس ملک میں جو ہے پاکستان کی جو ہے کوئی آؤ بھگت نہیں ہو رہی ہے، ایٹ لیسٹ جو ایکسپرٹ لیول کے اوپر ہے بہت سخت تنقید ہو رہی ہے پاکستان کی، اور انڈیا اور امریکہ کے تعلقات آن دا کنٹری بہت اچھے ہوتے جا رہے ہیں. تو اس کا جو ہے اثر پاکستان کے انٹرسٹ کے لیے اچھا نہیں ہے.
تو ڈاکٹر احسان ہراری، پاکستان خود کتنا ذمہ دار ہے ان حالات کا کہ جس کی وجہ سے کشمیر کی تحریک کے لوگ اب دہشت گرد قرار دیے جا رہے ہیں؟
پاکستان کے حساب سے پاکستان نہیں کوئی رول پلے کر رہا ہے، کوئی ڈسٹرکٹیو رول نہیں پلے کر رہا ہے، مگر جو انڈیا کے جو پروپیگنڈا ہے، انڈیا کے جو موقف ہے، وہ امریکہ میں اس کو ہمدردی کی نظر سے اس طرح سے دیکھا جا رہا ہے کہ پاکستان سے وہاں دہشت گرد ایکٹیویٹیز وہاں پاکستانی اسپانسرڈ ہوتی جا رہی ہیں. اب وہ جو ایمفیسس، جو نوانسز ہیں شفیع صاحب، جو نوانسز کا ذکر جو آپ ذکر کر رہے ہیں، جو باریکیوں کا، وہ باریکیوں پہ اس ملک پہ غور نہیں کیا جاتا. اس ملک میں غور اس بات پہ کیا جاتا ہے کہ اس میں بیڈ گائے کون ہے. تو بیڈ گائے پاکستان بنا ہوا ہے پچھلے دو تین سال سے، بہت ہی کلیئرلی بیڈ گائے بنا ہوا پاکستان، اور پاکستان کی پالیسی بدل نہیں رہی ہے. کم از کم اس ملک کے تعلق سے جو دیکھا جا رہا ہے وہ پالیسی بدل نہیں رہی ہے پاکستان کی. تو کشمیر کے تعلق سے زیادہ نہیں ہے، میں نے جیسے عرض کیا کشمیر کے اوپر اتنا امریکہ کا فوکس نہیں ہے جتنا امریکہ کا فوکس افغانستان کے اوپر ہے.
چلیں میں پھر میں سنا آپ کا استدلال، میں سمجھ رہا ہوں اس بات کو، لیکن میں پھر بھی یہاں پر ایک اور بھی چیز آپ سے پوچھنا چاہوں گا. اس وقت کشمیر میں وہ عناصر ڈاکٹر احسان ہراری کشمیری نوجوانوں کے ہیرو بن رہے ہیں جو شدت پسندوں کے قریب سمجھے جاتے ہیں، کیا یہ بھی ایک اہم سبب نہیں کہ جس سے کشمیری تحریک کی شکل بدل رہی ہے؟
امریکہ میں سالوں سے کوئی غور نہیں کر رہا ہے. امریکہ میں جو ہے بہت ہی سپرفیشل انڈرسٹینڈنگ ہے کشمیر کے تعلق سے، بہت ہی سپرفیشل انڈرسٹینڈنگ ہے پبلک لیول. میں نہیں سمجھتا کہ پبلک کو کچھ اندازہ ہے کہ کشمیر ڈسپیوٹ ہے کیا، مگر جو ایکسپرٹ لیول کے اوپر جو ڈسکشن ہو رہا ہے وہ بہت ہی اینٹائی پاکستان ہے. انڈیا کے اوپر ہیومن رائٹس کے اوپر جو رپورٹس آئی ہیں، مگر ان کی پبلسٹی نہیں ہو رہی ہے، ان کو کوئی پڑھ نہیں رہا، غور سے تعلق سے ڈسکشن نہیں ہو رہے ہیں، مگر ایکسپرٹ لیول جو ڈسکشن ہو رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان جو گڈ ٹیررسٹ بیڈ ٹیررسٹ کی پالیسی ہے اس کو ابینڈن دینا پڑے گا پاکستان کو.
واشنگٹن سے یہ تھے ڈاکٹر احسان ہراری جو امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون کے جز وقتی مشیر بھی ہیں. پاکستان کے صوبہ بلوچستان کی حکومت کی جانب سے حال ہی میں ایک وفد نے برسلز میں یورپین یونین کے ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا. یہ وفد حکومت کی جانب سے برسلز بھیجے جانے والا پہلا بڑا سرکاری وفد تھا. اس وفد کے دورے کے مقاصد کے بارے میں کوئٹہ سے تفصیل کے ساتھ محمد کاظم.
حال ہی میں برسلز جانے والے وفد میں کانفرنس جماعت نیشنل پارٹی کے رہنما اور بلوچستان کے وزیر صحت رحمت بلوچ بھی شامل تھے. بی بی سی سے بات کرتے ہوئے رحمت بلوچ کا کہنا تھا کہ یہ پہلا اور بڑا سرکاری وفد تھا.
پاکستان سے بلکہ بلوچستان سے یہ پہلا ڈیلیگیشن تھا جو ایک سیاسی جمہوری ایک مثبت عمل کو ہم نے ادھر اجاگر کی.
بلوچستان میں حالات جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کی سابق فوجی حکومت کے دور میں خراب ہوئے. پرویز مشرف کے دور میں علیحدگی پسند قوم پرستوں کی جانب سے بلوچستان میں پرامن طور پر احتجاج کا سلسلہ بڑی حد تک جاری رہا، لیکن اس کے بعد آنے والی حکومتوں بالخصوص سن 2013 میں جو حکومت بنی اس میں علیحدگی پسند بلوچ قوم پرستوں کے پرامن احتجاج کا سلسلہ بند ہوا. علیحدگی پسند اس کی وجہ خوف کی اس ماحول کو قرار دیتے ہیں جس میں ان کے بقول سن 2013 کے بعد اضافہ ہوا. پرامن احتجاج کا سلسلہ بند ہونے کے بعد علیحدگی پسند قوم پرستوں کی جانب سے دنیا کے دیگر جمہوری ممالک میں احتجاجی سرگرمیوں میں اضافہ کیا گیا. انہوں نے بلوچستان میں مبینہ حقوق انسانی کی خلاف ورزی کے حوالے سے وہاں کے اراکینی پارلیمنٹ سے بھی ملاقاتیں شروع کی. اسی طرح موجودہ حکومت کے دور میں بھی بلوچستان سے سرکاری سطح پر وفود بیرون ملک بھیجے گئے. برسل جانے والے وفد کے دورے کے بعض مقاصد کے بارے میں رحمت بلوچ کا یہ کہنا تھا.
جیسے ہماری ایک کوشش رہی تھی کہ سی پیک کے حوالے سے اور یہاں جو ایک گیم چینجر ایک ایکٹیویٹیز شروع ہوئی ہے، اس گیم چینجر میں یورپی یونین کو اور ان کے ممبرس کو ہم کنوینس کریں اور دنیا کو ایک میسج دے دیں بلوچستان ایک ترقی کی جانب گامزن ہے، اس ترقی میں وہ اپنا حصہ ڈالیں اور شامل ہو جائیں، ان کے سپورٹ ہمارے لیے بہت ضروری ہے.
جہاں علیحدگی پسند بلوچ قوم پرستوں کی بیرون ملک سرگرمیوں میں اضافہ ہوا ہے، وہاں بہت سارے علیحدگی پسند رہنما بھی یورپی ممالک میں مقیم ہیں۔ ایک سوال پر رحمت بلوچ کا کہنا تھا کہ یورپی ممالک کے نمائندوں کو بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات کے بارے میں بھی آگاہ کیا گیا۔
اور یہاں جو زیادتی ہو رہی ہے، یہاں جو دہشت گردی ہے، اس دہشت گردی کے خلاف بھی ہم نے ان لوگوں کو آگاہی دی کہ جو لوگ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرتے ہیں ان لوگوں سے ضرور پوچھا جائے، خاص طور پر انڈیا را جو یہاں مذہب کے نام پہ دوسرے ناموں سے جو مداخلت اور دہشت گردی کر رہے ہیں۔
رحمت بلوچ کا کہنا تھا کہ وفد نے یورپی یونین کو یہ بھی بتایا کہ بلوچستان کے حقیقی نمائندے وہ ہیں جو منتخب پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اب دنیا کو پتہ چل گیا ہے کہ بلوچستان میں کون انسانی حقوق کی خلاف ورزی میں ملوث ہے،
لیکن ہم نے بولا جو پراکسی گروپ ہے یہ ان کی طرف سے یہ ہو رہا ہے، اور وہی لوگ کلیم کرتے ہیں دنیا کے سامنے کہ یہاں پہ آپ دیکھیں مزدوروں کے قتل عام، سیاسی کارکنوں کی، تعلیم یافتہ لکھا پڑھا طبقہ، ٹیچرز، ڈاکٹرز، یہ ساری چیزیں دنیا کو ابھی پتہ چل چکی ہیں۔
اس سے قبل بلوچستان حکومت کی جانب سے امریکہ اور آسٹریلیا بھی وفود بھیجے گئے تھے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
امریکہ نے شام میں ایک اور کیمیائی حملے کی ممکنہ تیاری کی شناخت کے بعد شامی حکومت کو خبردار کیا ہے کہ اگر صدر بشار الاسد نے اپنے شہریوں کے خلاف کیمیائی ہتھیار کا استعمال کیا تو انہیں اس کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ دوسری جانب شام کے اتحادی ملک روس نے امریکہ کی اس تنبیہ کی مذمت کی ہے۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ سباناز کی زبانی۔
وائٹ ہاؤس کی جانب سے جاری کیے جانے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ جس ممکنہ کیمیائی حملے کی شناخت امریکہ نے کی ہے اس کی سرگرمیاں بالکل اسی نوعیت کی ہیں جو رواں سال اپریل میں مشتبہ کیمیائی حملے سے پہلے ہو رہی تھیں۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے امریکہ شام اور عراق میں خود کو دولت اسلامیہ کہلانے والی شدت پسند تنظیم کو ختم کرنے کے لیے موجود ہے، لیکن اگر بشار الاسد کیمیائی حملے سے ایک اور قتل عام کرتے ہیں تو پھر انہیں اور ان کی فوج کو اس کی بڑی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ چیری سمتھ شام میں کیمیائی ہتھیاروں کی روک تھام کے ادارے کے انسپیکٹر ہیں۔ انہوں نے بی بی سی کو بتایا کہ امریکہ نے اس خبر کی پیشگوئی کے لیے بہت سی جدید ٹیکنیکس کا استعمال کیا ہے۔
اگر آپ بیان پہ نظر ڈالیں تو وہ کچھ اس طرح کہہ رہے ہیں کہ اشارے ملے ہیں، تو یہی ذہن میں آتا ہے کہ وہ اپنی انٹیلیجنس کے وسائل کو بہترین طریقے سے استعمال کر رہے ہیں۔ یہ انسانی ذرائع بھی ہو سکتے ہیں جو سگنل ٹریفک، ریڈیو ٹریفک، ڈرون کی طرز کی چیزیں دیکھ کر یا پھر سیٹلائٹ سے لی گئی تصاویر دیکھ کر سراغ لگا رہے ہوں۔ یہ بھی یاد دلا دوں کہ ان کے پاس فوج ہے جو داعش کے خلاف لڑ رہی ہے، اور امریکی انٹیلیجنس ذرائع ضرور مسلسل ملک میں شدت پسندوں کی کارروائیوں پر نظر رکھے ہوئے ہوں گے۔
وائٹ ہاؤس نے واضح کر دیا ہے کہ ان کے پاس ثبوت ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ شام ایک بار پھر کیمیائی حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ برٹن گارڈن برطانیہ میں کیمیائی ہتھیاروں کے ماہر ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ امریکہ کا موقف درست ہے اور اسے کوئی قدم اٹھانا ہی ہوگا۔
میری رائے میں یہ بالکل غلط ہوگا اگر امریکہ، برطانیہ یا فرانس نے ان کے پاس معلومات ہوتے ہوئے بھی کچھ نہ کیا، کیونکہ پچھلی مثال زیادہ دور تو نہیں جب ہم نے دیکھا ادلیب کے شمال مغربی علاقے خان شیخون پر کیمیائی ہتھیاروں سے حملہ ہوا جس میں بچوں اور خواتین کی مردہ حالت میں تصاویر دل دہلا دینے کے لیے کافی تھیں۔ اب اس سلسلے میں کچھ نہ کرنا پاگل پن ہوگا، تو میرا خیال ہے شامی حکومت کو امریکی وارننگ بالکل جائز ہے۔ اگر وہ ایسا کچھ کرنے کا ارادہ رکھتے بھی ہیں تو امید ہے اب سوچیں گے ضرور، کیونکہ یہ افواہیں ہر طرف گردش میں تھیں کہ صدر بشار الاسد کیمیائی حملے کی تیاری کرتے رہے ہیں۔
دفاعی سیکرٹری سر مائیکل فیلن کا کہنا ہے کہ برطانیہ کیمیائی ہتھیاروں کے حملے کی صورت میں امریکہ کی حمایت کرے گا۔
انہوں نے کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کے سلسلے میں کوئی خاص ثبوت تو پیش نہیں کیا، لیکن اس معاملے میں ہماری حیثیت کیا ہے یہ بہت واضح ہے۔ شامی حکومت کا شہریوں پر کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال بالکل ناقابل برداشت ہے۔ پچھلی مرتبہ بھی جب امریکہ نے کیمیائی حملے کے خلاف کارروائی کی تھی تو ہم نے امریکہ کی مکمل حمایت کی تھی۔
شامی حکومت کے اتحادی ملک روس نے امریکی تنبیہ کو ناقابل قبول قرار دیا ہے۔ اس خطے میں اکثر و بیشتر فضائی حملے ہوتے ہیں جو شامی حکومت اور ان کے اتحادی روسی طیارے کرتے ہیں، یا پھر امریکہ کی قیادت میں اتحاد جو شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے خلاف بمباری کرتا ہے۔
امریکہ نے شام کو متنبہ کیا ہے کیمیائی حملے کے سلسلے میں، کسی ممکنہ کیمیائی حملے کے سلسلے میں۔ نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ آپ نے سبا ناز سے سنا۔ پاکستان میں آج کل بچوں کی پہلی سپر ہیرو فیچر فلم کی شوٹنگ جاری ہے۔ دا چلر فورس نامی اس فلم میں 5 بچے مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں، جن کو منتخب کرنے کے لیے ایک طویل طریقہ کار کے ذریعے پورے ملک سے چنا گیا ہے۔ فلم کا مرکزی خیال کیا ہے اور یہ سنیما گھروں کی زینت کب بنے گی، اس کی تفصیل کے ساتھ نامہ نگار حنا سعید۔
یہ کوئی عام بچے نہیں، یہ ہے دا چلر فورس، پاکستان کی پہلی بچوں کی فیچر فلم جس کی شوٹنگ ہو رہی ہے کراچی میں۔ فارس پروڈکشن کے بینر تلے بننے والی اس فلم کو فرحان کیسر پروڈیوس کر رہے ہیں، جو پچھلے 13 سال سے پاکستانی ڈرامے بنا رہے ہیں۔ یہ ان کا پہلا فلم پروجیکٹ ہے۔ بی بی سی سے بات کرتے ہوئے فرحان کیسر نے بتایا کہ اس فلم کے لیے آڈیشن پورے پاکستان سے کیے گئے۔
اتنا مشکل تھا کہ وی ہیو بین آڈیشننگ اوور 2 مانتھ، اینڈ ایکچولی ہم نے کوئی 10,000 سے اوپر بچہ آڈیشن کیا ہے ڈفرینٹ جگہوں پر، ڈفرینٹ شہروں پہ، اب جا کے یہ ہم کو 5 بچے ملے ہیں۔
فلم چلر فورس کے لیے کیسے چنے گئے یہ بچے، آئیے سنتے ہیں انہی کی زبانی۔ بشر مشافی کہتے ہیں کہ ان کو تو فلم کرو نے خود چنا۔
میں کہیں جا رہا تھا، اپنے کوئی مال میں جا رہا تھا میں، تو وہاں شوٹنگ ہو رہی تھی، تو جو پروڈیوسر تھے انہوں نے مجھے دیکھا کہ لائک ایک اچھا بچہ ہے تو دیکھ لیتے ہیں اس کو، تو انہوں نے کہا کہ آپ شوٹ کرنا چاہیں گے، تو میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے چلیں شوٹ دیکھتے ہیں کیسے ہوتا ہے۔
اداراشی کہتی ہیں کہ ان کے ٹیلنٹ کی وجہ سے ان کی سلیکشن ہوئی۔
مارشل آرٹ یعنی ننچکس اور ککس میری بہت اچھی تھی، اور ایکٹنگ بھی میری اچھی ہے، اس لیے مجھے اس میں سلیکٹ کیا۔
وہیں کبیر منیار کو تو آڈیشن کے بعد چنے جانے کی کوئی امید ہی نہیں تھی۔
ستوال پوچھے مجھ سے ایکٹنگ بھی چیک کی، تو پھر نا پھر انہوں نے بولا کہ بس صحیح ہے۔ پھر آفٹر 2 ڈیز کہ میرے پاس ایک نوٹس آیا کہ آپ سلیکٹ ہو گئے فلم کے، اس میں اتنا ایکسائٹیڈ تھا۔
چلر فورس ایک سپر ہیرو فلم ہے اور اس کا پہلا سپیل سندھ میں شوٹ کیا جا رہا ہے، جہاں بچوں کو خصوصی ڈانس اور ایکٹنگ کی کلاسز بھی دی جا رہی ہیں۔ فلم کا دیگر حصہ پنجاب اور بلوچستان میں شوٹ کیا جائے گا۔ ابتدائی اندازے کے مطابق فلم کا بجٹ 8 کروڑ کے لگ بھگ ہے۔ پروڈیوسر فرحان کیسر کا کہنا ہے کہ پاکستان میں بچوں کی فیچر فلم کے لیے فنڈنگ حاصل کرنا انتہائی مشکل کام ہے۔
نئی چیز شروع کرنا چاہتے ہیں تو بہت سارے پرومسز ملتے ہیں۔ چلر فورس میں بھی یہ ہوا کہ بچے آئے، ہم سے بہت ساری پرومسز، لوگوں نے کہا کہ ہاں یہ بہت ہم اس پہ، لیکن پھر وہ اپنے کسی ضروری کام سے بیزی ہو گئے اور یہ بچوں کی فلم ہماری ذمہ رہ گئی۔
اس فلم کے ہدایت کار ہیں نین اور رائٹر ہیں ارشد ملک، جبکہ فلم کی موسیقی دی ہے ادی نے۔ ان بچوں کے ساتھ فلم میں شامل ہیں اداکار عائشہ عمر، احمد بٹ، شفقت چیما، ٹیپو، سلیم معراج اور رے پاپنز۔ فلم کی ابتدائی ریلیز ڈیٹ دسمبر 2017 ہے۔ آئیے آپ کو سناتے ہیں ان بچوں کے سگنیچر ڈائیلاگز۔
یار تم لوگوں کے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ میں نے صبح سے صرف 6 بنانز اور 2 ایپلز کھائے۔ یار نینجا نینجا نینجا،
میرا نام عمران خان ہے اور میں اس دنیا کو بدل دوں گا۔
آج جانے کی ضد نہ کرو
دوستی، اور اس نے مجھے واش روم میں بند کر دیا تھا، اور تمہیں فائدے کی پڑی ہے؟
یقیناً پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں، اور اس طرح نئی طرز کی فلمیں بنتی ہیں تو نہ صرف انڈسٹری کو فروغ ملتا ہے بلکہ فلم بین بھی مختلف قسم کا سینما انجوائے کر سکتے ہیں۔ حنا سعید، بی بی سی نیوز، لاہور۔
پاکستانی کرکٹ ٹیم کی عالمی مقابلے میں فتح نہ صرف مردوں بلکہ خواتین میں بھی اس کھیل میں دلچسپی پیدا کر گئی ہے۔ شہر شہر، گاؤں گاؤں سے تعلق رکھنے والی خواتین بھی اب کرکٹ کھیلنے کا شوق پورا کرنے منظر عام پر آ رہی ہیں۔ شیلا بی بی بھی انہی میں سے ایک ہیں جو پاکستان کے شہر راولپنڈی کی ٹیم میں کھیل رہی ہیں۔ شیلا کو اپنے شوق کو پورا کرنے میں کن مسائل کا سامنا ہے، ان کے اس کھیل کے سلسلے میں عزائم کیا ہیں، شیلا کی کہانی خود انہی کی زبانی۔
میرا نام شیلا ہے، واکینڈ کے پاس ایک گاؤں ہے پور میں، وہاں کی رہائشی ہوں، اور میں نے تعلیم حاصل کیا، ایم بی اے کیا ہوا ہے میں نے مارکیٹنگ میں، اور تعلیم کے ساتھ ساتھ مجھے کرکٹ کھیلنے کا بہت زیادہ شوق تھا، اور اس لیے میں نے آگے اپنی فیلڈ جو چنی ہے، اپنے پیشن کو چنا ہے کرکٹ کو۔ آگے جہاں بھی مجھے موقع ملتا ہے اور جہاں پہ مجھے کوئی آفر آتی ہے کرکٹ کھیلنے کی، تو میں اس کو अवेल करती हूँ और बहुत पुरजोश एक्साइटमेंट के साथ क्रिकेट खेलना चाहती हूँ और खेलती हूँ। और मुझे लगता है कि मेरी सारी की सारी जो एफर्ट्स हैं, जो मेरे एम्स हैं, जो मेरी विश है, वो क्रिकेट है और मैं आगे मजीद इसको फर्दर इसको पाकिस्तान नेशनल टीम में सेलेक्ट होना चाहती हूँ और पाकिस्तान कलर हासिल करना मेरे लिए बहुत ऑनर की बात होगी, बल्कि सबके लिए होती है, एक ख्वाब होता है सबका। और आई विश कि मैं पाकिस्तान टीम का हिस्सा बनूं। पहले जब स्टार्ट लिया था तो मुझे आई वाज होपफुल कि मैं सिलेक्ट हो जाऊंगी, लेकिन जैसे जैसे अब टाइम गुजरता जा रहा है तो अच्छे से अच्छे प्लेयर्स नज़र आते हैं, क्योंकि बड़े शहरों में उनके पास लड़कियों के पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ग्राउंड हैं, अच्छी फिटनेस है, डेली की ट्रेनिंग, तो वो थोड़ा सा एक नज़र आ जाता है अच्छे और थोड़े से इम्प्रैक्टिस जो प्लेयर्स होते हैं उनमें। तो अगर मुझे आई गेस कि अगर मुझे सेम हम सबको जो गांव देहात की लड़कियां हम सबको एक सेम अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएं तो हम भी अपने आप को प्रूव कर सकती हैं और अच्छा खेल सकती हैं। मसले मसाइल बहुत ज़्यादा, एक तो नैरो माइंडेड लोग हैं उनको फेस करना पड़ता है, उनके लिहाज से लड़कियों का क्रिकेट खेलना कोई अच्छी बात नहीं है, कोई भी गेम खेलना। उसके बाद हमारे पास ग्राउंड्स नहीं है, फिर उसके बाद जितनी हमारे पास किट की चीज़ें होती हैं वो कभी भी सही से प्रॉपरली अवेलेबल नहीं होती, लाइक इवन ग्लव्स, पैड्स, जो पॉकेट मनी से हम अरेंज कर सकते हैं वो इवन मुश्किल से हार्डली हम बैट और बॉल परचेज करते हैं, क्योंकि मेरा पैशन, मेरी सबसे बड़ी जो तरजीह है लाइफ में वो क्रिकेट खेलना, मुझे खुद खुशी होती है। बैटिंग में डिविलियर्स साउथ अफ्रीका से और बॉलिंग में रविंद्र जडेजा इंडिया और पाकिस्तान में सईद अजमल। हमेशा होप, जब भी ग्राउंड में परफॉर्म करती हूँ तो अपनी बेस्ट देती हूँ और कहती हूँ कि कभी कोई सिलेक्टर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब मेरा जब भी रावलपिंडी रीजन का मैच कभी हुआ है तो कभी कोई सिलेक्टर मैंने देखा नहीं। सो समटाइम मुझे होता है कि मैं बॉल को वेरिएशन से नहीं निकाल रही, तो मैं किसी और को देख के टीवी में बार बार उस चीज़ को देख के तो वो पिक कर रही होती हूँ। तो मेरा नहीं ख्याल है कि हमें कोई अभी अच्छा कोच कोई मिला है जो हमारी हमें बताए कि हम, अब सब कहते हैं कि नेचुरली जो लेफ्ट आर्म स्पिनर होते हैं वो उनके पास बहुत वेरिएशन होती है, लेकिन कभी अनफॉर्चुनेटली मुझे कोई ऐसा कोच नहीं मिला है जो कभी मुझे ये बात बताए कि आपने रिलीज किधर से करना है, अच्छा आपने बॉल को खींचना कब है, आपने फ्लाइट से कब देना है बॉल। तो ये खुद अपनी गर्ल्स के साथ बैठे हुए या उनके साथ ट्रेनिंग करते हुए ये बातें सीखी हैं या फिर टीवी में देखते हुए काफ़ी कुछ सीखे। अच्छा, मेरी ज़िंदगी का जो पहला मैच था वो मुझे आज भी याद है और बहुत अच्छे से याद है, रावलपिंडी क्रिकेट ग्राउंड में हमारा मैच था, फ्रेंडली मैच अगेंस्ट इस्लामाबाद, उसमें मैंने 6 विकेट्स और 31 रन स्कोर किया था 7 बॉल्स।
पाकिस्तानी टीम में शामिल शैला की कहानी खुद उन्हीं की जबानी, ये टीम का जिक्र मैंने इसलिए किया कि पाकिस्तान की खवातीन की टीम यहाँ पर आई हुई है वर्ल्ड कप के सिलसिले में, जिसका आंखों देखा अहवाल बताने के लिए इरम अब्बासी बराह रास्त प्रोग्राम में आ रहे हैं। इरम, रिवायतन कह रहा हूँ, माइक आपके हवाले।
जी शफी, मैं इस वक्त ग्रेस रोड नेस्टर में मौजूद हूँ जहाँ पर पाकिस्तान और इंग्लैंड का खवातीन का मैच जारी है और ये इंग्लैंड और पाकिस्तान दोनों का दूसरा मैच है, दोनों पहले पहले मैच में हारी, अभी मैच जो है बारिश की वजह से रुका हुआ है। आज इंग्लैंड की पाकिस्तान की टीम ने टॉस जीतकर पहले बोल करने के लिए चूज किया, फैसला किया बोल करने का, और उसके बाद जो है इंग्लैंड की टीम ने एक बहुत बड़ा टारगेट सेट किया पाकिस्तान के लिए जो कि 337 का है, 7 विकेट गिरी उनकी। इस वक्त पाकिस्तान ने 107 रन बना चुकी है, पाकिस्तान की टीम 3 विकेट गिर चुकी है। आयशा जफर क्रीज पर है, सैयद नैन, फातिमा आबदी जो है वो नॉट आउट है। अभी तक फातिमा आबदी ने 23 रन बनाए हैं, आयशा जफर अपनी 50 हाफ सेंचुरी पूरी कर चुकी है और बारिश की वजह से मैच रुका हुआ है। ये एक बहुत बड़ा टारगेट है, बल्कि इसको खवातीन के वर्ल्ड कप का दूसरा बड़ा टारगेट कहा जा रहा है, तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगा चेस करना, लेकिन वो यहाँ पर खेल रही है और अपनी पूरी कारकर्दगी दिखाने की कोशिश कर रही
है। बहुत बहुत शुक्रिया। और समय यहीं हालात हाजरा का प्रोग्राम सैरबीन इख्तिताम को पहुंचता है। इसके एडिटर थे सकलैन इमाम, प्रोड्यूसर अंबर खैरी, स्टूडियो मैनेजर इस्लामाबाद से आमिर सदीक और लंदन से निक रैंडल। तो मैं अपनी पूरी टीम समेत आपसे इजाजत चाहूंगा। आखिर में खास खास खबरों का खुलासा एक बार फिर सुन लीजिए। खबरों की जिम्मेदारी अब्दुल्ला फारूकी की है।
پاکستانی بحری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے اپنا پاڑا چنار کا دورہ موسم کی خرابی کی وجہ سے ملتوی کر دیا ہے. ان کو وہاں دہشت گردی کے تازہ حملے کے متاثرین کے ساتھ وقت گزارنے جانا تھا. چین نے انڈیا پر الزام لگایا ہے کہ وہ چین کے علاقے میں حملے کروا رہا ہے جسے اسے فوراً بند کرنا چاہیے. شمالی شام سے اطلاعات ہیں کہ شدت پسند دولت اسلامیہ کے تحت کام کرنے والی جیل پر کیے جانے والے فضائی حملے میں کم از کم 57 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. شمال مشرقی نائجیریا میں اتوار کو میدگورو یونیورسٹی پر ہونے والے حملے کے بعد اب اس کے اطراف 27 کلومیٹر طویل خندق کھودی جا رہی ہے. اور یوکرائن میں بڑے پیمانے پر سائبر حملہ کیا گیا ہے جو اب پوری دنیا میں پھیل گیا ہے, جس کی زد میں اب ناروے اور انڈیا جیسے ممالک بھی آ گئے ہیں. متاثر ہونے والے اداروں نے ہیکروں کے مطالبے کے اسکرین شاٹس پوسٹ کیے ہیں جس میں حملہ ختم کرنے کے لیے بٹ کوائنز کے ذریعے رقم کی ادائیگی کا مطالبہ کیا گیا ہے.